السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ آخری پارٹ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ ہم اس کو کم کم ٹائم میں دو حصوں میں تقسیم کرتے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم آج ہی سے اللہ نے چاہا تو کمپلیٹ کر لیں گے. جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم نے اتنا لمبا عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسی لیے پڑھا، یعنی اتنا لانگ پیریڈ ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے، لیکن ایکچولی آپ دیکھیں کہ اگر ہم دوبارہ سے امت مسلمہ کا عروج چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ چینج لائیں، کچھ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، جیسے ہمارے حالات ہیں ان حالات سے ہم نکل کر اپنے آپ کو اپگریڈ کریں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پھر پیچھے ہی دیکھنا پڑے گا ہمارے اسلاف کو، ان کی سیرت کو، کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ان تمام کاموں کے لیے تیار کیا، اور بالکل ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا اور اس میں خواتین کا کردار بہت زیادہ اہم رہا. اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ خواتین ہمیشہ سے ہر کام میں پیش پیش رہیں، کیونکہ خواتین کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، یعنی مرد اور عورت یہ دونوں مل کر ہی ایک گھر بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر دونوں اپنا اپنا کام اپنے اپنے دائرہ کار میں برابر کریں جو ان کی فیلڈ ہے، یقین جانیے کہ آج بھی وہی دور واپس آ سکتا ہے جو کہ صحابہ کرام کا دور تھا. ان لوگوں نے علم پر بہت زیادہ توجہ دی اور خواتین بھی علم کے میدان میں آگے آگے رہیں، کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ گھروں کو سنوارنے میں، بچوں کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر خواتین علم حاصل کریں گی تو اس کا لازماً فائدہ کس کو ہوگا؟ گھر والوں کو ہوگا، بچوں کو ہوگا، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. اسی لیے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا حق پوری طرح سے ادا کیا، اور تمام ازواج مطہرات نے، تمام امہات المومنین نے جتنا وہ کچھ جانتی تھیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں، وہ سب انہوں نے منظر عام پر لے کر آئیں یا ان کو پیش کیا، اور وہ علم وہ پھیلاتی نہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. مجھے امید ہے کہ اتنا پڑھنے کے بعد ہم جن لوگوں نے بھی سنا، ہماری جو بھی خواتین تھیں یا بچیاں تھیں، طالبات تھیں، مجھے امید ہے کہ ان کے دل میں کچھ نہ کچھ جذبات ضرور پیدا ہوئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے دل کے اندر کوئی تڑپ، کوئی جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ وہ بھی امت کے لیے کچھ کرنے والے بنیں، علم کو پھیلانے والے بنیں. کیونکہ آپ دیکھیں آگہی بہت زیادہ ضروری ہے. آج لا علمی کی وجہ سے ہی سارے پرابلمس ہو رہے ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق اگر مارے جا رہے ہیں، سسرال کے ساتھ پرابلمس، میکے کے ساتھ پرابلمس، رشتے داروں کے ساتھ پرابلمس، یہ سب اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور اگر علم ہے تو ہمارے پاس کسی کی ایسی اچھی مثالیں نہیں ہیں جس میں صبر و درگزر کی عادت ہو. اگر ہم یہ صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر صبر، عفو، درگزر، وہ خوبیاں موجود تھیں، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، اور ایسے نہیں کہ وہ بالکل ہی پرفیکٹ تھے. انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے ان سے بھی کچھ نہ کچھ ایسے سرزد ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس پر اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کیا کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ایسی ہی بات صحیح ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جو بھی کچھ غلطی تھی اس کو تسلیم کیا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور اسی لیے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی کے مینار بن گئے ہمارے لیے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جیسے کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا تھا. تو آج ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی مجموعی طور پر جو خوبیاں تھیں، جو اسکالرس نے لکھی ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ان کے وفات کے بارے میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ان کے بارے میں کتابوں میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ ان کا حلیہ اور لباس کیسا تھا، یعنی وہ کیسی دکھتی تھی یا کیسا لباس پہنتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان جیسے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں تو یہ ان بچوں میں سے تھی جن کی بہت جلدی اٹھان ہوتی ہے، یعنی کم عمری میں ہی جن کی الحمدللہ صحت بہت اچھی ہوتی ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی انہی میں سے تھیں کہ کم عمر میں ہی ماشاءاللہ ان کی ہائٹ ہیلتھ وغیرہ سب کافی تیزی سے بڑھی۔ 9-10 برس میں وہ اچھی خاصی بالغ ہو گئی تھیں، لڑک پن میں وہ دبلی پتلی تھیں لیکن بعد میں جسم بھر گیا تھا، کچھ زیادہ عمر ہوئی تو بدن بھاری ہو گیا تھا، رنگ سرخ و سفید تھا لیکن بہت زیادہ فیئر نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ جو بعض دوسری صحیح روایت ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ فیئر صفیہ رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تقریباً ویسی تھیں لیکن ان سے کم بتایا جاتا ہے، خوشرو اور صاحب جمال تھیں، یعنی ماشاءاللہ گڈ لکنگ جس کو کہہ سکتے ہیں، زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک ہی ڈریس اپنے پاس رکھتی تھیں، اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھیں، ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا، کہا جاتا ہے کہ ہر، اور یہ انہوں نے دھلا دھلایا کرتا پہنا تھا اپنی شادی کے وقت، رخصتی کے وقت، لیکن وہ کرتا اتنا بابرکت ثابت ہوا کہ انصار کے گھرانوں کی خواتین اپنے بچوں بیٹیوں کی شادی کے لیے وہ کرتا ان سے لے جایا کرتی تھی مانگ کر، تاکہ اپنی بیٹیوں کو بھی وہی کرتا پہنائے۔ کبھی کبھی زعفران کے کپڑے رنگ کر پہنتی تھی، یعنی زعفران سے رنگ کر پہنتی تھی کپڑے، زیور بھی پہنا کرتی تھی اور اکثر گلے میں یمن کا بنا ہوا ایک خاص قسم کا وائٹ اور بلیک مہروں کا ہار تھا، انگلیوں میں، بعض روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنی، یہ ان کا، یعنی جو لوگوں نے دیکھا تھا کتابوں میں ملتا ہے، بعض چیزیں ان کی بخاری ہی میں ملتی ہے اور بعض چیزیں دوسری حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح بخاری میں ملتی ہیں، موطا میں بھی ہے، امام مالک کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے موطا میں بھی ان کا حلیہ اور یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ اور جیسے کہ ہار کا واقعہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، بہت ہی مشہور تھا کہ ماشاءاللہ ان کو اتنی خواہش تھی یا پسند کرتی تھی وہ زیورات پہننا کہ انہوں نے سفر پر جاتے ہوئے اپنی بہن سے ہار مانگ کر پہنا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیورات پہننا کوئی بری بات نہیں ہے اور اسے پہنا جا سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہوں یا دین کا کام کرنے والے لوگ ہوں تو اب وہ اپنے آپ پر زیورات کو حرام کر لیں اور رہبانیت اختیار کر لیں، نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام میں جو جائز چیز ہے عورتوں کے لیے وہ جائز ہے، زیورات پہننے کی اجازت دی گئی لہٰذا زیورات پہنے جا سکتے ہیں۔ پھر ہم اخلاق و عادات دیکھتے ہیں ان کے، کہ بچپن سے ماشاءاللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، یعنی جب انہوں نے آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو مسلمان پایا، اور وہ بھی کون جو کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو محبوب تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں آنکھ کھولی، تو آپ خود سوچیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو چونکہ اچھا اخلاق ان کا دیکھا تھا لہٰذا ان کے اندر بھی وہی اخلاقی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ ان کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، ان کا بیان ہے کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کبھی کسی کی برائی نہیں بیان کرتی تھی، ایون جو حسان بن ثابت ہیں ان کے بارے میں بھی کبھی کسی سے برائی نہیں کی، حالانکہ وہ الزام لگانے میں اس میں شامل ہو گئے تھے واقعہ عفق میں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حسان بن ثابت کی کبھی کوئی غیبت نہیں کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اخلاق بہت ہی بلند تھا اور سنجیدہ تھی، یعنی کوئی مذاق وغیرہ نہیں کیا کرتی تھیں، فیاض تو بہت زیادہ تھیں اور قناعت پسند بہت زیادہ تھیں، یعنی کم سے کم میں بھی گزارا کرتی تھیں، بہت زیادہ عبادت گزار تھیں اور رحم دل بھی بہت تھیں۔ قناعت پسندی تو ہم سب جانتے کہ عورت کے ساتھ اگر ہم قناعت پسندی جوڑیں تو یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، کیونکہ خواتین ہوتی نہیں ہیں اکثر قناعت پسند، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفت ماشاءاللہ کہ وہ کم سے کم میں بھی گزارا کر لیتی تھیں اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مدینہ کی طرف اس قدر دولت آنے لگی جیسے کہ سیلاب آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی چینج نہیں لایا، حالانکہ ان کو صحابہ کرام جو بھی اس وقت کے امیر ہوا کرتے تھے وہ بہت زیادہ عطیات دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی چینج نہیں لایا، ان کا وہی حجرہ تھا، وہی سادگی تھی، وہی لباس تھا، انہوں نے اپنے حجرے میں نہ کوئی چینجز کیے نہ اپنی زندگی میں کوئی چینجز کیے، جتنا بھی پیسہ آتا تھا سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیتی تھیں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھانا طلب کیا، پھر کہنے لگی کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، یعنی کھاتے وقت بھی ان کو رونا آتا تھا۔ تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ کیوں، یعنی آپ کیوں روتی ہیں اور کیوں سیر ہو کر نہیں کھاتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے دنیا کو چھوڑا، اللہ کی قسم دن میں دو دفعہ کبھی سیر ہو کر آپ نے روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی ان کو اللہ کے رسول سے محبت تھی کہ ان کے بعد بھی ان کا ذکر کر کے روتی اور سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا کبھی۔ پھر جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو کوئی سوال کرنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہوتا، تو چونکہ اکثر عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتی تھی اور خواتین کو سوال کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہمیشہ اللہ کے رسول سے ان کی سفارش کرواتی اور ان کا سوال خود وہاں پہنچا دیتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حد سے زیادہ کی، یعنی شوہر کی اطاعت میں ہمیشہ پیش پیش رہیں، اور کبھی ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو ہمیشہ بے قرار ہو جاتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، قرابہ دار، ان کا بہت خیال کرتی تھیں۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی اور وہ ان کو منانے لگے، لیکن انہیں وہ مان نہیں رہی تھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی جو ننہال کے لوگ تھے انہوں نے سفارش کی تو پھر آپ نے بات مان لی، یعنی اتنی عزت کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی، اور غیبت اور بدگوئی سے ہمیشہ انہوں نے اعتراض کیا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی روایت ہم تک پہنچتی ہیں لیکن اس میں بھی کسی شخص کی توہین کبھی نہیں کی۔ جب اگر کچھ کہنا بھی ہوتا تو ہمیشہ ایسا کہتی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ایسا نہیں بلکہ بات ایسی تھی۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے۔ بعض اوقات ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی غلطی بتانا چاہتے ہیں تو اس کی غلطی اتنا پن پوائنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ لہجہ، رویہ، طریقہ، ہر چیز ہماری غلط ہوتی ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا کہ اللہ ان پر رحم کرے، بات ایسی نہیں ایسی تھی۔ تو ہم بھی ایسا شروع کر دیں کہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ کسی نے بات مناسب نہیں کی ہے یا غلط بات کہہ دی ہے تو اس کو اچھے انداز میں، پازیٹو وے میں ہم کہیں۔ بہت زیادہ کشادہ دل، کشادہ ذہن کی مالک تھیں۔ اب جو بھی دوسری ازواج مطہرات تھیں کبھی ان کی برائی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کی خوبیوں کا اور ان کے فضائل کا ذکر کیا کرتی تھی، اور زیادہ کسی کا احسان لینے سے بھی اعتراض کرتی تھی۔ ہم اپنی تعریف کبھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ جب ان کے انتقال کے وقت وفات سے کچھ دیر پہلے یا وفات سے کچھ دن پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو ان کو معلوم تھا کہ اب عبداللہ بن عباس آئیں گے تو وہ میری تعریف کریں گے، تو اجازت نہیں دے رہی تھیں، لیکن عبداللہ بن عباس نے سب سے ریکویسٹ کروائی ان کے بھانجو سے تو پھر اجازت دے دی۔ جب عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی بیوی تھیں، آپ ہمیشہ سے ام المومنین رہیں، آپ کے ساتھ جب اللہ کے رسول ہوتے تو آیتیں نازل ہوتی، اور بہت ساری وہ باتیں بتانے لگے، آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے جو آیتیں نازل ہوئیں آج ہر ممبر و محراب میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ کاش میں معدوم ہوتی، یعنی سن کر بولیں کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی تھی، خودداری بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ ان کے اندر، اور عزت و انکساری بھی تھی۔ بعض اوقات ایسا تھا کہ خودداری میں انسان کے اندر تھوڑا سا تکبر پیدا ہو جاتا ہے یا پھر تھوڑی سی مزاج میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اندر عاجزی بھی تھی اور خودداری بھی تھی۔ پھر دلیری بہادر بہت تھی ماشاءاللہ، فیاضی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ سخی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ روزے سے تھی اور بہت سارے درہم و دینار کسی نے ان کو تحفتاً بھیجے تھے، تو اسی دن پورے تقسیم کروا دیے۔ جب کنیز نے کہا کہ اگر آپ اس میں سے کچھ رکھ لیتی تو ہم افطار کے لیے کچھ منگوا لیتے، تو کہنے لگے پہلے یاد دلا دینا تھا۔ ایک دفعہ کا اور ذکر ہے کہ روزے سے تھی، گھر میں صرف ایک روٹی یا اس طرح کی کچھ چیز تھی، تو کنیز نے کہا کہ اسے رکھ لیتے ہیں، کوئی مانگنے والا آیا، کہنے لگے کہ آپ روزے سے ہیں لہٰذا اس کو ہم افطار کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں دے دو، اللہ تعالیٰ کچھ انتظام کر دے گا۔ تو جو ایک روٹی تھی گھر میں جبکہ وہ روزے سے تھی وہ بھی دے دی سائل کو۔ تھوڑی دیر کے بعد افطار کے وقت ہی کہیں سے پڑوس سے یا کہیں کسی صحابی کے گھر سے کوئی بہت اچھا سالن آ گیا، گریوی، تو کہنے لگے کہ دیکھا ہم نے اللہ کی راہ میں دی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر بھیج دیا۔ تو آپ اس سے پتہ، ان اس سے آپ معلوم کریں کہ کیسی فیاضی تھی ان کے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں آج، ہماری سوچ کیا ہے کہ نہیں ہمارے لیے بھی اتنا چاہیے، ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، اس کے بعد بچا ہوا دوسروں کو دیتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ممالک میں یہی حال ہے کہ بچا ہوا فقیروں کو دو, جو اچھا کھانا ہے وہ اپنے لیے رکھو, اس میں سے نہیں دیتے ہیں کبھی بھی. اور صحابہ کرام کا کیا حال تھا, یہ صحابیات کا کیا حال تھا کہ وہ جو ہوتا تھا گھر میں وہی دے دیتے تھے, اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے. سبحان اللہ. سب سے بڑھ کر جو بات ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر خوف اور خشیت بہت زیادہ تھی, رقیق القلب بھی تھی, یعنی جو دل کی نرمی ہوتی ہے, بہت جلد رونے لگتی تھی. حضرت الوداع کے موقع پر جب ان کو حیض آ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس وقت بھی وہ رونے لگی تھی جب اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا تھا. جب جنگ جمل کا واقعہ یاد آتا تب بھی بہت زیادہ روتی تھی. جس وقت موت کے قریب تھی تو اس وقت وہ کہنے لگی کہ بعض جو اجتہادی غلطیاں ہوئی تھیں, یعنی وہی جنگ جمل والی, اس پر ان کو بہت ندامت ہوتی تھی اور اس پر کہا کرتی تھی کہ کاش میں نیست و نابود ہوتی. ایک دفعہ کسی بات پر قسم کھا لی, پھر قسم توڑنا پڑا, تو اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے, لیکن ان کے دل پر اتنا اثر تھا کہ اس واقعے کو بھی یاد کر کے روتی تھی. ایک دفعہ کوئی خاتون کچھ مانگنے والی دروازے پر آئی, اس کے ساتھ دو بچے تھے, اس وقت گھر میں کچھ نہ تھا. 3 کھجوریں ان کو دلوا دی. مانگنے والی نے پوچھا, مانگنے والی کو جب دیکھا کہ اس نے کیا کیا کہ ایک ایک کھجور ان بچوں کو دی اور ایک اپنے منہ میں ڈال لی. بچوں نے اپنا اپنا حصہ کھا کر حسرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا. ماں نے اپنے منہ کی کھجور نکال کر بھی آدھی آدھی دونوں میں بانٹ دی اور خود نہیں کھائی. ماں کی محبت کا یہ منظر دیکھ کر بیتاب ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس سے دیکھیں کہ کتنی نرم دل تھی ماشاء اللہ. پھر انہوں نے کبھی اپنے اولاد نہ ہونے پر افسوس نہیں کیا. جیسے ہمارے یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں, اگر اولاد نہ ہوئی ہو تو پورے خاندان والے, گھر, سسرال, میکے والے, اور خود جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ بھی اسی کا رونا روئے جاتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہے, اور زندگی کا مقصد ایسے لگتا ہے کہ بس صرف اولاد ہو. جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اولاد نہیں تھی, لیکن انہوں نے کبھی حسرت سے بھی کبھی ایک دفعہ یہ جملہ نہیں کہا تھا. صرف ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول, آپ کی دوسری بیویوں نے تو اپنی کنیت اپنے پرانے شوہر کے بچوں کے نام پر رکھ لی ہے, لیکن مطلب میں کس, کیونکہ اس زمانے میں کنیت کا بہت کریز تھا, کنیت کے نام سے جانا جانا ایک خوشی کی اور فخر کی بات محسوس کی جاتی تھی. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عبداللہ تمہارے بیٹے ہیں, یعنی بہن کے بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے, تو عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ انہوں نے اپنی کنیت رکھی تھی. صرف کنیت کے لیے انہوں نے پوچھا تھا. اور ایک کام انہوں نے بہت اچھا کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے, کہ ان کے خاندان کے جتنے بھی ایسے لڑکے تھے یا لڑکیاں تھیں, ان کو وہ اڈاپٹ کر لیتی تھیں, ان کا خرچ وغیرہ خود اٹھاتی تھیں اور خود ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں. تو اس کی بنا پر بہت بڑے بڑے جو علماء تھے, اسکالرز تھے, وہ انہی کے خاندان سے نکلے. جیسے قاسم بن محمد جو ان کے بھائی کے بیٹے تھے, اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھا ہوگا کہ جو محمد ان کے بھائی تھے وہ ان سارے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے, اور اس میں ان کو مار دیا گیا تھا, محمد کو, محمد بن ابو بکر کو. تو ان کا بیٹا تھا قاسم, بچپن سے ان کو لے لیا اور پھر وہ ان کی ایسی تربیت کی ماشاءاللہ کہ پورے مدینہ کے جو 7 بڑے امام ہیں, فقہائے سبا جن کو کہا جاتا ہے, ان میں سے ایک تھے وہ قاسم. تو ایسے بچوں کو لے کر پرورش کرتی تھیں اپنے خاندان کے, اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتی تھیں, اور ماشاءاللہ وہ سب بڑے بڑے اسکالرز بنے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے, کہ اچھا کوئی ایک چیز کی محرومی ہے تو اس محرومی کو اپنے اوپر سوار کر لے کہ اچھا مجھے تو بچے نہیں, اب میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں کر سکتی. لوگ سوچتے کہ ہمیں بچے نہیں ہے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنیں گے. تو آپ اپنے خاندان کے بچوں کو جو آپ کے محرم ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیں, ان کی پرورش کریں اور ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں, محنت کریں ان کے اوپر, اور وہی اگر اچھے اسکالرز بنتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں الحمدللہ, جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا. عبادت بہت پابندی سے کیا کرتی تھی, اسی لیے آپ دیکھیں کہ چاشت کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ اگر کوئی آ کر مجھے منع کر دے, میرے والد بھی آ کر مجھے منع کرے, تو میں یہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی. اور تہجد کی پابندی, اگر کبھی اتفاق ایسا ہوتا کہ تہجد میں آنکھ نہیں کھل سکی تو پھر صبح سویرے نماز پڑھتی تھی. ایک دن ان کے بھتیجے آئے, وہی قاسم, اور پوچھا کہ آپ یہ اس وقت کون سی نماز پڑھ رہی ہیں. صبح پڑھتی تھی, مطلب اشراق جب پڑھتی تھی تو زیادہ پڑھتی تھی. تو کہا کہ رات کو نہیں پڑھ سکی تو اس کو اب پڑھ رہی ہوں. رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھی. گرمی کے دنوں میں ہی عرفے کے روزے کیوں نہ آئے, اسے نہیں چھوڑتی تھی. ایک دفعہ گرمی اور تپش بہت سخت تھی, شدید تھی, سر پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے. آپ کے بھائی نے آ کر کہا کہ اس گرمی میں روزہ رکھنا کچھ ضروری نہیں ہے, افطار کر لیجئے. تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کی زبانی یہ سن چکی ہوں کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال پرانے اور ایک سال آگے کے گناہ معاف کرا دیتا ہے, تو بھلا میں کیسے روزہ توڑوں گی. حج کی بھی بہت زیادہ پابندی, ہر سال کوشش کرتی کہ حج کریں. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی کہ ہر سال حج کریں, تو حج کے لیے باقاعدگی سے جاتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال کرتی تھی. کہا جاتا کہ کبھی راستے میں گزرتے ہوئے کوئی گھنٹی کی آواز آتی تو ٹھہر جاتی کہ کان میں آواز نہ پڑے, تو معمولی باتوں کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی. غلاموں پر شفقت سے پیش آتی, فقرا کی مدد کرتی, پھر ان کے جو مناقب ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تعریف کی تھی جن الفاظ میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو عام عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح شریر کے کھانوں کو عام کھانوں پر, یعنی آپ نے ان کی ایک طرح سے برتری ثابت کی تھی کہ جیسے شریر اس زمانے میں بہت ہی پسندیدہ ڈش ہوا کرتی تھی عربوں کی, اس بنا پر ان کو اس سے تشبیہ دی گئی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر کے سوا کسی, وہ خود کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ایک بستر پر ہوتے اور اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوتی اور اس کے علاوہ کسی اور پر ایسا نہیں ہوا. پھر جبریل امین نے ان کے گھر پر آ کر یعنی ان کے حجرے میں آ کر اپنا سلام بھیجا. پھر جبریل امین نے خود اللہ کے رسول کو دکھایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب کپڑے میں لپیٹ کر کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ خاص عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص تھیں. پھر آپ کے علاوہ کوئی اور کماری لڑکی سے آپ کی شادی نہیں ہوئی, جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں سب بیوہ تھیں یا متعلقہ تھیں, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کماری تھیں. پھر وہ خود کہتی کہ جب آپ میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی, میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی, میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری, میں نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے میرے ہی گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی. یہ اسپیشل خاص واقعہ تھے ان کو, جو وہ کہا کرتی تھی کہ نو باتیں ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی, کہ خواب میں فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تصویر پیش کی, جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا, جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی, میرے سوا کوئی اور کماری بیوی آپ کی خدمت میں نہ تھی, آپ جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی, میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی, میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری اور میں نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی. اور ایک اور چیز جو بعض دوسری جگہ ملتی ہے کہ آخر وقت میں اللہ نے میرا اور آپ کا لعاب دہن ملا دیا, کیونکہ انہوں نے مسواک نرم کر کے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ آپ اسے آسانی سے کر سکیں. پھر جو ان کا فضلوں کا مال تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا, صحابہ کرام نے اور تابعین نے, یہ بھی بہت اہم پوائنٹس ہیں. ان کا فضل و کمال جو ہمیں پتہ چلتا ہے, ترمذی میں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما. ہم صحابیوں کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی کہ جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے تعلق سے کچھ معلومات ہم کو نہ ملی ہوں. سبحان اللہ. عطا بن ابی ربا بہت ہی مشہور تابعی گزرے ہیں جو مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے اور مکہ کے سب سے یعنی بہت مشہور عالم تھے, جن کو کئی صحابہ سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا. وہ کہتے کہ کانت عائشہ تو افقہ الناس و عالم الناس و احسن الناس رأیا فی العامتی. عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فقیہ, سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے تابعی کا یہ جملہ ہے ان کے بارے میں. امام زہری جو تابعین کے سردار مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں, یہ خود جو امام زہری تھے جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کے آغوش میں تربیت پائی, وہ خود عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کانت عائشہ تو عالم الناس یسألها الأكابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی, بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کے جو بیٹے تھے ابو سلمہ, جو کہ فقہ سبا میں سے تھے, جو 7 بڑے امام تھے مدینہ کے, ان میں سے ایک تھے, وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا افقہ فی رعین ان احتیج الی رعیہ ولا اعلم بآیت فیما نزلت ولا فریدت ان عائشہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا اور رائے میں اگر اس کی ضرورت پڑے ان سے زیادہ فقی اور آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسئلے کا واقف کار عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے سارے علم کو جانتی تھی، سنتوں کو جانتی تھی، اور پھر جب رائے کی ضرورت پڑتی کہ کون سی کس کی رائے مانی جائے تو سب سے بہترین رائے عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی، یعنی ان کا آئیڈیا، اور سب سے زیادہ فقیہ تھیں۔ پھر آیتوں کے شان نزول کے بارے میں جانتی تھی کہ یہ آیتیں کب اور کیسے نازل ہوئیں، اور فرائض میں یعنی جو علم الفرائض ہے اس میں سب سے بڑھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، ماشاء اللہ ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ امیر معاویہ نے اپنے کسی درباری سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ دربار میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں قسم دیتا ہوں سچ سچ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر سچ بتانا ہے تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، سوچے ذرا۔ پھر عروہ بن زبیر جو کہ آپ کے بھانجے تھے اور جن کی پرورش آپ نے کی تھی، وہ کہتے کہ ما رأیت احدا اعلم بالحلال والحرام والعلم الشعری والطب من عائشہ ام المومنین، میں نے حلال و حرام، علم، شاعری اور طب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ طب میں بھی اتنی آگے بڑھ گئی تھی ماشاءاللہ، کیونکہ دور دراز سے ان کے پاس لوگ علم سیکھنے آتے تھے، کہا جاتا ہے الگ الگ ممالک سے، الگ الگ ریجن سے، تو جو بھی دور سے لوگ آتے تھے ان سے کچھ نہ کچھ وہ خود بھی پوچھتی رہتی تھی کہ تمہارے یہاں پر فلاں بیماری کے لیے کیا ہوتا ہے یا کیا علاج کیا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ایک ماہر طبیب بن گئی تھیں۔ تو قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے بڑھ کر عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ بھی عروہ بن زبیر کا قول ہے۔ اور ایک مشہور تابعی ہے مسروق، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ گرویدہ تھے، یعنی علم کے تعلق سے، کہ وہ علم حاصل کرنے میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر عالمہ کسی کو نہیں دیکھا، اور ان عائشہ رضی اللہ عنہ کی تربیت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ام المومنین فرائض کا فن جانتی ہیں، تو جواب دیا ای والذی نفسی بیدہ لقد رأیت مشیخ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہا عن الفرائض، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو ان سے فرائض کے مسئلے دریافت کرتے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا اس معاملے میں، لیکن ان میں سب سے بڑھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ ایک اور تابعی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں محمود بن لبید کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحفظن من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ولا مثلا لعائشہ و ام سلمہ، کہ ازواج مطہرات بہت سی حدیثیں زبانی یاد رکھتی تھیں لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ کے برابر نہیں۔ پھر امام زہری خود شہادت دیتے کہ لو جمع علم الناس کلہم و علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت عائشہ اوسعہم علما، اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ان میں سب سے وسیع ہوتا، سوچیں ذرا آپ۔ اور بعض محدثین ان کے فضائل میں کہتے ہیں خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، اپنے مذہب کا ایک حصہ اس عورت سے سیکھو، گوری عورت سے۔ لیکن حمیرہ کا لقب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ موضوعات میں سے یہ وضع کی گئی حدیث ہے، تو حمیرہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر۔ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ چیز ہے کہ ان سے سیکھا جائے، لیکن حمیرہ یہ جھوٹی حدیث، جہاں پر بھی حمیرہ کا لفظ آیا ہے تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ پھر ان کا علم و اجتہاد ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اجتہاد کے بارے میں اور ان کے علم کے بارے میں اور جو احادیث کے بارے میں ان کے تعلق سے ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے حدیث میں اصول مرتب کیے، یا کہ جو بعض احادیث صحابہ کرام نے آدھی سنی تھی آدھی نہیں سنی تھی تو اس کو انہوں نے صحیح طریقے سے پیش کیا، تو اس پر ایک پوری اور کتاب درکار ہے اور اتنے ہی دن اور لگیں گے ہم کو اس کو پڑھنے میں، لیکن وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ صرف اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر، گھوڑا اور عورت میں نحوست ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ اللہ ابو ہریرہ پر رحم فرمائے۔ ابو ہریرہ نے پوری بات نہیں سنی۔ جب ابو ہریرہ داخل ہوئے مسجد میں، جب اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے تھے، میں بھی وہیں تھی، اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ گھر، گھوڑا اور عورت میں نحوست ہے۔ تو یہ پوری طویل حدیث ہے، تو ابو ہریرہ پہلا والا حصہ نہیں سن سکے کہ یہود یہ کہتے ہیں، انہوں نے بس یہ سنا اللہ کے رسول سے کہ گھر گھوڑا اور عورت میں نحست ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تصحیح کی اور انہوں نے یہ بات بیان کی کہ تم نے ہمیں ایسا بنا دیا یعنی عورتوں کو، اور یہ تو نحست والی بات ہے تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ فلاں کی وجہ سے نحست آ جاتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہندوانہ اور توہم پرستانہ باتیں ہیں کہ وہ عورت کو نحست سمجھتے ہیں، اور بھی ایسے توہم پرستی ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اسلام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ کسی صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ایک مسلمان عورت کو کلمہ پڑھنے والی کو جانور کی وجہ سے عذاب کیسے ہو سکتا ہے، وہ عورت بلی پر ظلم کرتی تھی اور ساتھ میں کافرہ بھی تھی، اس بنا پر یہ کہا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہیں ماشاء اللہ بات کو سمجھنا جانتی تھی کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ سب ان کو بہت زیادہ معلوم تھا ماشاء اللہ۔ پھر ایک دفعہ کسی نے حدیث بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو کتاب التحجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت ایکزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ہے جملہ، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ گھوڑا اور عورت گزرے تو نماز نہیں ہوتی ہے، یہ سوری نہیں گدھا اور عورت گزرے تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا، انہوں نے ہمیں گدھوں کے برابر کر دیا، میں خود اللہ کے رسول کے سامنے سوتی تھی، میرے پیر لمبے ہوتے تھے، اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تو میرے پیر کو دھکا لگاتے تو میں پیر سمیٹ لیتی، جب آپ کھڑے ہوتے تو میں اپنے پیر لمبے کر لیتی، اور کتنی دفعہ میں چارپائی پر سوئی تھی آپ کے سامنے اور آپ تھوڑا سا ہٹ کر وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ اگر عورت سامنے ہو، بالکل ایگزیکٹ سامنے نہیں سائڈ میں ہو تھوڑا سا، اور ہلکا پھلکا سے پیر سامنے آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں یعنی عورتوں کو گدھوں کے برابر بنا دیا یا ملا دیا، جبکہ میں خود وہاں لیتی ہوتی اور اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اس طرح سے بات کو سمجھنا جانتی تھی ماشاء اللہ۔ اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز سنتی فوراً اسے یاد کر لیتی تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ لیتی تھی، اور اس طرح سے ہمیں کئی احادیث کا ایکسپلینیشن عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اور یہ ازواج مطہرات کو تو یہ حکم تھا کہ جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں اسے یاد کرو، لہٰذا قرآن کی حافظہ تھی ماشاء اللہ، یعنی قرآن بھی ان کو حفظ تھا، اور بہت ساری ہم کو احادیث ملتی ہیں جو ان کے پاس ہمیں لکھی ہوئی بھی ملی، اور قرآن کی آیات کی تفسیر بھی ہم کو لکھی ہوئی ملی، جیسے صلاۃ الوسطی کا لفظ جب آتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں، تو وہاں پر اس کے بیچ میں صلاۃ العصر لکھا ہوا تھا، یعنی عصر کی نماز، صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، ایسی بہت سی روایت ہم کو ملتی ہیں، اور 2210 ہمیں روایت ملتی ہیں جو محدثین نے کاؤنٹ کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو حدیثیں یاد تھیں وہ 2210 حدیثیں ان کو یاد تھیں ماشاء اللہ، اور ایگزیکٹ جیسے اللہ کے رسول فرماتے تھے اس کو ویسے ہی وہ یاد رکھتی تھیں۔ قرآن حفظ تھا، قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری، کب اتری، کیسے اتری، وہ سب ان کو یاد تھا ماشاء اللہ، تو وہ بھی سب بتایا کرتی تھیں کہ میں جب اتنے سال کی تھی یا جب ہم لوگ وہاں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور تفسیر میں بھی ان کے قرآن کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہم کو ملتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے، عرب کی ہسٹری پر ان کو عبور حاصل تھا، علم الانساب میں ماشاء اللہ وہ بہت آگے تھیں کیونکہ وہ اپنے والد سے انہوں نے سیکھا تھا علم الانساب، یعنی خاندان کا جو نصب ہوتا ہے، خاندان کی جو معلومات ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے والد سے سیکھی تھی۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں جو ان علم و فضل میں بہت آگے تھیں ماشاء اللہ، اللہ کرے کہ آج بھی کوئی ایسے ہماری بیٹیاں یا ہماری اولاد میں سے، ہماری ذریت میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جو کہ صحابہ کرام کے فضل و کمال تک پہنچے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج بھی کمی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم اگر صرف اپنے ایشین خواتین کو ہی دیکھ لیں تو اس میں ہمیں بہت ہی ممتاز نام نظر آئیں گے، اور اس میں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر بھی الحمدللہ ایسی خواتین ہم کو نظر آتی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا، ہمارے ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم کو بہت ساری خواتین نظر آتی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے لوگ پیدا کرتا رہے گا تاکہ پھر یہ کام اسی طرح چلتا رہے اور خواتین کو اچھی تعلیم و تربیت ان کو ملتی رہے تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کی اچھی طرح سے حفاظت بھی کر سکے اور ان کی تربیت بھی کر سکے انشاءاللہ۔ اب ہم وفات کا دیکھ لیتے ہیں کہ وفات کب ہوئی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، خلافت کا ان کا دور تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری زمانہ تھا، اس وقت کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو حدیث کی کتابوں سے کہ ان کی عمر یعنی 66 سال کی تھی، وہ تھی 58 ہجری تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، اس میں وہ بیمار پڑی کچھ دن تک کہ وہ بیمار رہی، کوئی اگر خیریت پوچھنے آتا تو کہتی کہ الحمدللہ اچھی ہوں، جو لوگ عیادت کے لیے آتے انہیں دیکھنے کے لیے آتے اور خوشخبری دیتے تو کہتی کہ کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی، یعنی حساب کتاب کا ان کو بہت ڈر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے عیادت کے لیے، جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی ان کی تعریف کی تو اس وقت انہوں نے یہی جملہ کہا کہ کاش میں معدوم ہوتی۔ پھر انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے حجرے میں دفن نہ کرنا بلکہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا جہاں تمام ازواج مطہرات ہے، اگر میں رات میں انتقال کر جاؤں تو رات ہی کو دفن کر دینا، صبح کا انتظار نہ کرنا۔ کس نے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں نہیں اپنے لیے جگہ رکھ لیتی اپنے حجرے میں؟ کہنے لگی کہ نہیں، اگر ایسا یعنی اگر میں یہاں پر دفن ہونے کو اپنے یعنی اس کو برابر سمجھتی تو بہتر تھا کہ اگر ایسا ہو تو پچھلا عمل جاتا رہے اور نیا شروع کروں، یعنی میرے پاس کوئی ایسا اچھا عمل ہی نہیں ہے جس کی بنا پر میں یہاں پر اپنے آپ کو دفن کرنے کی وصیت کروں۔ 58 ہجری اور رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ نماز فطر کے بعد رات کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ رونے کی آواز سن کر انصار اپنے گھروں سے نکل آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کا ازدحام دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے عید کا دن ہو، اتنا ہجوم تھا، خود عورتیں بھی آئی تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب آواز سنی تو کہنے لگی کہ عائشہ کے لیے جنت واجب ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ یہ حاکم کی روایت ہے، اور مسند طیالسی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے۔ ابو ہریرہ اس وقت مدینہ کے حاکم تھے، گورنر تھے، تو انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ قاسم بن محمد، محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر، یہ بھتیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا، اور پھر ان کی وصیت کے مطابق ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں اس دن قیامت برپا تھی کہ آج اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے ایک اور بیوی کا انتقال ہو گیا۔ مسروق جو بہت مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو کسی ایک بات کا یعنی اللہ کے رسول کی بات کا خیال نہ ہوتا تو میں ام المومنین کے لیے رونے کا باقاعدہ اہتمام کرتا۔ کسی شخص سے کسی نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا غم اہل مدینہ نے کتنا کیا، تو جواب دے کہ جس جس کی وہ ماں تھی، یعنی کیونکہ تمام مسلمانوں کی ماں تھی نا تو اس لیے ان کو ان کا غم تھا۔ ان کے کچھ ترکے تھے جو انہوں نے چھوڑے تھے، ایک جنگل تھا اس میں کہا جاتا ہے، اور وہ ان کی بہن کے حصے میں آیا وہ جنگل، اور امیر معاویہ نے اس کو 1 لاکھ درہم میں خرید لیا تھا، تو حضرت اسماء نے اسی وقت وہ رقم عزیزوں میں تقسیم کر دی جو ان کے غریب رشتہ دار تھے۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لہٰذا انہوں نے اپنے بھتیجوں بھانجوں کو اپنی پرورش میں لیا تھا، لہٰذا ان کے بہن کے بیٹے کے نام پر ان کی کنیت تھی ام عبداللہ، اور باقی بہت سارے بچے تھے جو ان کے خاندان کے تھے جن کی انہوں نے پرورش کی اور ان کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اور ان کی بہترین پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، علم کی راہ میں، تقوی اور زہد میں، عبادت گزاری میں، قناعت پسندی میں اور فیاضی میں، کہ وہ بے دریغ اللہ کی راہ میں دینے والی تھی ماشاءاللہ۔ 1-1 لاکھ درہم ان کے پاس آتا اور وہ ایک ہی دن میں اس کو تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ کرے کہ ہم خواتین میں ایسی عادت پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں بہت دینے والے بنیں، ہمارے اندر بھی قناعت پسندی آ جائے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ کہ آپ دیکھیں عورتوں کو کتنا شوق ہوتا ہے لباس کا، ان ساری چیزوں کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو لباس سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، ایک یا دو ڈریس ان کے پاس ہوا کرتے تھے، بس اسی کو دھوتی، ایک دھوتی ایک پہنتی، ایک دھوتی ایک پہنتی تھی۔ ہاں زیورات کا البتہ کچھ ہمیں شوق ہمیں ان کو ملتا ہے، زیورات پہنے رہتی تھیں اکثر، اور اس کا ہمیں ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ خواتین کی فطری چیز ہے شوق زیورات کا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ قناعت پسندی ہمارے اندر ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی تھیں، کسی کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتی تھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم خواتین کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم ذرا سے کسی سے ہماری انبن ہو جاتی ہے فوراً اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ برائی اور یہ بری عادت ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہمارے اندر خوبیوں کو پروان چڑھائے انشاءاللہ، جیسے کہ صحابہ اکرام کے اندر اور امہات المومنین کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں. اور ہماری امت کی جو لڑکیاں ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان سے میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، پڑھائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس ایج میں جو ینگ ایج ہوتی ہے، جو طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں ذہن بہت زیادہ تیز ہوتا ہے الحمدللہ. بہت سارے کام انسان ایک دفعہ میں سیکھ سکتا ہے، جب ایج بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ ذہانت باقی نہیں رہتی. تو جو طالب علم ہیں ابھی، جو طالبات ہیں جن کی عمر کم ہے ابھی، تو وہ اپنے آپ کو صحیح راہ پر لگائیں، علم سے ناتا جوڑیں، علم میں مقام پیدا کریں. اور علم سے مراد یہاں پر الحمدللہ جو بھی آپ کی تعلیم ہے وہ تو آپ کریں گے، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ انجینئرنگ ہو، ڈاکٹر بننا ہو یا کچھ بھی بننا ہو، آپ کو ضرور بنیں. آپ ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، جرنلسٹ بنیں، اچھے اچھے آرٹیکل لکھیں اخبارات میں، کیونکہ آج جرنلسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جس کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس فیلڈ میں بھی ماسٹر بنیں، لیکن ساتھ میں قرآن اور حدیث کا بھی عالم بنیں. اور یہ فقہ ہمیں آتی ہو کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خواتین کے ساتھ بہت سارے مسائل لگے ہیں، تو وہ مسائل کا جاننا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہماری امت کی بیٹیوں کو اگر یہ تمام علوم و فنون آئیں تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہو آج ہمارے پھر آنے والی نسلوں کا، یعنی کتنا بہترین وہ منظر ہوگا جب ہماری بیٹیاں اچھی تعلیم حاصل کر کے جب وہ اچھی مائیں بنیں گی اور بچوں کی اچھی پرورش کریں گی انشاءاللہ، تو کیسا معاشرہ پھر وجود میں آئے گا، آپ خود سوچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کی بیٹیوں کے اندر وہ شوق پیدا کرے، علم کی تڑپ اور لگن، ان علم کو حاصل کرنے کی تڑپ اور لگن ان کے اندر ہو، اور پھر وہ اچھی مسلمان یا مسلمہ بن کر آگے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی بنے. کیونکہ یہ آج کی ہماری طالبات کل کی مائیں ہیں، آنے والی نسلوں کی یہ مائیں ہیں، ان کو پرورش کرنا ہے، ان کو پروان چڑھانا ہے اپنے بچوں کو. لہٰذا یہ اچھی مائیں اسی وقت ثابت ہوگی جب یہ آج دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھا ہے، جو پڑھا ہے ہم نے، اس کو ہمیں عملی طور پر نافذ کرنے والا بنائے اپنی زندگیوں میں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.